तो ऊपर वाली जो रिवायत गुजर गए उसमें बात यह है कि बंदे को जब अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा तो मगफिरत की बशारत के साथ बंदे के सामने उसके गुनाह पेश किए जाएंगे, गुनाह भी पेश किए जाएंगे और मगफिरत की बशारत भी साथ में, ताकि अल्लाह ताला के रहमो करम के ऊपर उसको मसर्रत और खुशी होए कि मेरे अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर कैसा रहमो करम का मामला फरमाया कि मेरे गुनाह के बावजूद मुझे माफ़ कर दिया। और बंदा जो है शुक्रिया भी अदा करे। गोया अर्ज का हासिल ये है कि आमाल सिर्फ बतला दिए जाएंगे कि तूने ये किया तूने ये किया। अब हिसाब की आसानी के लिए बाज़ रिवायत में आया है कि जो आदमी तीन काम करे उसका हिसाब आसान हो जाएगा। नंबर एक, जो आपको महरूम करे तुम उसको दो, यानी जो तुमको न देवे तुम उसको दो। नंबर दो, जालिम से दरगुजर का मामला करो। और नंबर तीन, जो तुम्हारे साथ कता ताल्लुक करे तुम उसके साथ हुस्ने सुलूक करने वाले बनो। जिसने ये तीन काम कर लिए तो अल्लाह सुबहानहु व ताला उसके लिए हिसाब को आसान कर देंगे। जी हजरत आदी इब्ने हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक के साथ उसके रब कयामत के दिन कलाम करेंगे, यानी बगैर राबते के डायरेक्ट अल्लाह ताला अपने हर हर बंदे से कयामत के दिन कलाम करेंगे। और जब अल्लाह ताला बंदे से कलाम करेंगे तो बीच में कोई तर्जुमान नहीं होगा। तर्जुमान का काम होता है हर एक को दूसरे की बात का मफहूम समझा देना, ये तर्जुमान का काम होता है। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह और बंदे के दरमियान में कोई तर्जुमान भी नहीं होगा, डायरेक्ट अल्लाह कलाम करेंगे। देखो बहुत से तर्जुमान ऐसे होते हैं जो उंधा मारते हैं, यानी आप कहो कुछ और वो तर्जुमा करके केवे कुछ, तो उससे तो बेहतर होता है कि आदमी डायरेक्ट कलाम करे। और दूसरी बात यह कि आदमी के दिल के अंदर जो जज्बात रूहानियाँ है पाकिजा, वो थोड़ा तर्जुमान मुंतकिल कर सकता है, तर्जुमान तो सिर्फ बात मुंतकिल कर सकता है। और अल्लाह और बंदे के दरमियान के अंदर कोई हिजाब भी नहीं होगा जो बंदे को रब से छुपा लेवे, यानी बिला हिजाब अल्लाह कयामत के दिन बंदे से बात करेंगे। कैसा अजीब मौका होगा। और फयनजुरु अयमना मिनहु, जब बंदा अपनी दाहिनी तरफ देखेगा तो जो नेक आमाल उसने दुनिया के अंदर किए बस वही उसको देखने को मिलेंगे। इंसान आदत है दाएं बाएं सामने सब जगह देखने की, तो पड़ी हुई आदत महशर में भी बाकी रहेगी। तो दाहिनी तरफ देखेगा तो जो आमाल दुनिया में करके भेजे वो देखेगा, फिर वो देखेगा अपनी बाईं तरफ तो बाईं तरफ के अंदर जो आमाल करके भेजे वो देखने को मिलेंगे। जाहिर बात है कि इंसान दाएं बाएं देखेगा तो दुनिया की जिंदगी के अंदर किए हुए आमाल देखने को मिलेंगे, चाहे वो आमाल अच्छे हो चाहे वो आमाल बुरे हो वो देखेगा। پھر جب وہ دیکھے گا اپنے چہرے کے بالکل سامنے تو آگ اس کو دیکھنے کو ملے گی، اس لیے کہ جہنم میدان قیامت کے بالکل سامنے ہوگی، سمجھو کہ یہ میدان قیامت اور یہ جنت، تو بیچ کے اندر جہنم نام کا گھڑا ہے، قیامت کے میدان سے جہنم دکھتی ہوگی، اس کو پار کر کے جنت کے اندر جانا ہے، تو سامنے دیکھیں گے تو جہنم دکھتی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی صحیح۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر بھی اخلاص سے صدقہ کرو گے، اللہ اس کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، یعنی آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ایک آدھ ٹکڑا روٹی کا غریب کو دے دے وے، ایک آدھ کھجور کا ٹکڑا دے دے وے، اللہ اس کی برکت سے بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ دوسرا مطلب یہ حدیث شریف کا یہ ہے کہ کسی کے اوپر کھجور کے ٹکڑے جتنا بھی ظلم مت کرو، ظلم جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ آدمی یہ سمجھے کہ تو ذرا سا ہی تو ظلم ہے، ارے کھجور کے ٹکڑے کے برابر بھی ظلم ہو تو بھی مت کرو، ورنہ وہ بھی تم کو جہنم میں لے جائے گا۔ معمولی ظلم سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ جی کتاب حسنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ایک ایمان والے کو قیامت کے دن اپنے قریب بلائیں گے، یہ اس مومن کا اعزاز ہے کہ اللہ اس مومن کو اپنے قریب بلائیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے قریب کریں گے بندے کو، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا کنف رکھ دیں گے، اور اس مومن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا کنف رکھ دیں گے۔ کنف کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک جانب، جیسے ہمارا ایک جانب ہے ایک پہلو۔ نمبر دو سائے کو بھی کنف کہتے ہیں۔ نمبر تین گوشے کو بھی کنف کہتے ہیں۔ اور نمبر چار پرندے کے پر کو بھی جو ہے کنف کہتے ہیں۔ حدیث شریف کا ترجمہ یوں کیا جائے گا، اللہ تعالی بندے کے اوپر اپنی حفاظت اور عنایت کا سایہ رکھ دیں گے، اللہ اپنی حفاظت اور عنایت کے سائے میں بندے کو چھپا لیں گے، اور یہ چھپانا اس لیے ہوگا تاکہ پورے قیامت کے میدان میں جتنے لوگ ہیں اس کے سامنے بندے کے گناہ کھلنے نہ پاوے، اس لیے کہ بندے کے گناہ کھلیں گے تو وہ شرمندہ ہو جائے گا، اس لیے گناہ کھلنے نہ پاوے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ستاری میں لے لیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کیا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے، کیا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے۔ یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ اپنی حفاظت اور عنایت کے سائے میں چھپا کر اس سے بات کریں گے تاکہ بندے کی سب کے سامنے رسوائی نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہیں گے کہ تو تیرے فلاں گناہ کو پہچانتا ہے، کیا تو تیرے فلاں گناہ کو پہچانتا ہے، یعنی دنیا کے گناہ اللہ یاد کرا کر کے پوچھیں گے، تو اب اللہ کے سامنے ہے اقرار کیے بغیر چارہ نہیں، تو وہ کہے گا کہ ہاں میرے رب میں نے یہ گناہ کیے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، اور جب گناہوں کا اقرار کر لے گا تو بندہ اپنے دل میں یہ سوچے گا کہ مرے، انہ قد حلق، مرے اب تو، سارے گناہ کا اقرار ہو گیا نا اللہ کے سامنے، اب تو سزا ہونے ہی والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب ارشاد فرمائیں گے، मैंने तेरे गुनाह पर दुनिया में सत्तारी की और आज मैं तेरे गुनाह को माफ कर देता हूँ। तन्हाई में सारा मामला अल्लाह कर देंगे और उसको उसकी नेकियों वाला दफ्तर दे दिया जाएगा, यानी गुनाह वाला कल अदम कर दिया जाएगा, सिर्फ नेकी वाला दफ्तर दिया जाएगा। और काफिर और मुनाफिक लोग तो उनको तो पूरे मजमे के सामने अलल ऐलान पुकारा जाएगा, काए फुला इब्ने फुला हाउलाल्लदीन कदबु अला रब्बिहिम अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, इन्हीं लोगों ने अपने रब के ऊपर झूठ बोला था, ऐसे जालिमों के ऊपर अल्लाह ताला की लानत होवे। अब इस हदीस में अल मोमिन से मुराद कोई भी मोमिन, किसी भी मोमिन के साथ ये सुलूक होगा अल्लाह का, कि अल्लाह तन्हाई में बुलाकर गुनाह का इकरार करा के खुद अल्लाह डायरेक्ट माफ कर देंगे। बाद हजरात कहते हैं कि तमाम मोमिनों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा। और तीसरी राय ये है कि कुछ मखसूस औसाफ वाले ईमान वालों के साथ ये मामला होगा। कौन से मखसूस औसाफ वाले मोमिनीन? नंबर एक, जो किसी की गीबत न करे। नंबर दो, जो किसी पर ऐब न लगावे। नंबर तीन, जो किसी को जलील और रुसवा न करे। नंबर चार, जो किसी की रुसवाई से खुश न होवे। नंबर पांच, बल्कि नेक बंदों के ऊपर पर्दा पोशी करके लोगों की आबरू रेजी का जरिया न बने, नेक लोगों की कमियों पर पर्दा पोशी करे और लोगों की आबरू रोजी का जरिया न बने। ये 6-7 सिफात जिन लोगों के अंदर होंगे, ऐसे लोगों के साथ अल्लाह ताला ये खुसूसी बर्ताव फरमाएंगे। चलो
وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه دفع الله الى كل مسلم يهودي او نصراني فيقول هذا فكاكك من النار رواه مسلم رحمه الله تعالى.
पहले एक मजमून समझो तो ये रिवायत इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगी। अल्लाह ताला ने जितने भी इंसान पैदा फरमाए, हर इंसान चाहे मोमिन चाहे काफिर, हर एक के लिए दो दो मकान आखिरत में बनाए हैं, एक मकान जन्नत में, एक मकान जहन्नम के अंदर, हर एक के लिए। अब अगर कोई मोमिन नेक आमाल करता है तो वो जन्नत में जाएगा तो उसका जहन्नम वाला मकान खाली रहेगा। एक काफिर ईमान कबूल नहीं किया, जहन्नम में गया, इसीलिए उसका जन्नत वाला मकान खाली रहेगा। इसीलिए कुरान में जहां कहीं भी जन्नत के बारे में इस तरह के अल्फाज आए हैं, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया, तो उसकी तफसीरों में मुफस्सिरीन यही बातें लिखते हैं कि एक काफिर का जो मकान जन्नत में खाली पड़ा वो मोमिन वारिस बन के ले लेगा। तो मोमिन एक मकान तो अपने ईमान की हैसियत से जो अल्लाह ने उसके लिए बनाया वो लिया, और दूसरा काफिर का खाली पड़ा वो भी उसने ले लिया। अब होगा ये कि काफिर का जन्नत वाला मकान मोमिन ने लिया और मोमिन का खाली मकान जहन्नम वाला काफिर ने ले लिया, ये एक तरतीब है अल्लाह ताला के यहाँ की। अब हदीस समझो, हजरत अबू मूसा रदी अल्लाह ताला नो से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह ताला हर मुसलमान को यहूदी या नसरानी देकर दफा करेंगे और कहेंगे कि ये तेरे लिए आग से छुटकारे का जरिया है। क्या मतलब आग से छुटकारे का जरिया? यानी इस काफिर का जन्नत वाला मकान तूने ले लिया और तेरा जहन्नम वाला मकान इसने ले लिया, तू उसकी जगह ये तेरी जगह, तू उसकी जगह और ये तेरी जगह, यानी तू उसकी जगह यानी जन्नत में और ये तेरी जगह यानी जहन्नम के अंदर। देखो इस रिवायत का मतलब हरगिज ये नहीं है कि काफिर के इवज मुसलमान को जन्नत मिलेगी, कि काफिर पर नऊज़ु बिल्लाह जुल्म करके मुसलमान को जन्नत मिल रही, ऐसा हरगिज रिवायत का मतलब नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला के यहाँ जो है किसी पर जुल्म नहीं हुआ करता। और दूसरी बात यह कि रिवायत में यहूदी या नसरानी की तख़सीस नहीं है, हर गैर मुस्लिम का ये मामला है। लेकिन चूंकि यहूद और नसारा मुसलमानों को तकलीफ देने में पेश पेश होते हैं, इसीलिए उनका तस्कीरा किया गया, बाकी तमाम मुराद है। चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت نوح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا دین پہنچا دیا تھا اپنی امت کو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ ہاں میرے رب، میں نے آپ کا بھیجا ہوا دین آپ کی بندوں کو پہنچا دیا تھا۔ یہ نوح علیہ السلام بطور مثال ہے، تمام نبیوں کو بارگاہ خداوندی میں سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کا دین اللہ کے بندوں کو پہنچا دیا تھا۔ اب جب نبی کہیں گے اور سچا جواب دیں گے کہ ہم نے ہماری امتوں کو اللہ کی بات پہنچا دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے نوح علیہ السلام کی امت سے، یعنی ہر نبی کی امت سے دوسرے نمبر پر سوال ہوگا، کیا نوح نے تم کو اللہ کی بات پہنچا دی تھی؟ تو امتی لوگ کیسے ہیں؟ وہاں کے ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا، خود ایمان نہیں لائے، ایسا نہیں کہیں گے اللہ کوئی نبی نہیں آیا تھا نا ہمارے پاس، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا نا ہمارے پاس، پھر ہم کہاں سے ایمان لاتے؟ فَيُقَالُ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا جائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں؟ من شہودک، اصل میں منکرین دعوت کو قائل کرنے کے لیے یہ سوال ہوگا، جنو علیہ السلام کی تبلیغ کے منکر ہے ان کو قائل کرنا ہے، اس لیے یہ سوال جواب ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے کہ نوح تمہارے گواہ کون؟ تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، وہ میرے گواہ ہے۔ اب یہاں سمجھو، اصل تو گواہی دے گی نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر امت محمدیہ، لیکن پہلا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں آیا؟ حضور مزکی ہے اس واسطے۔ آپ نے فقہ میں یہ مسئلہ پڑھا نا کہ بھائی قاضی کی عدالت کے اندر ایک مدعی نے گواہ پیش کی اور گواہ کے اوپر جرا ہوئی کہ گواہ تو لباڑ ہے، سڑک چھاپ ہے، پیسوں میں بک جاتے ہیں، تو قاضی جو ہے مزکی کر لانا پڑے گا کہ بھائی جو لا کر کے ان کا تزکیہ کرے کہ جو میں نے گواہ پیش کیے بہت اچھے نیک صالح ہیں، صفت عدالت کے اوپر ہے۔ تو امت محمدیہ کے مزکی میدان قیامت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اسی لیے مزکی کا تذکرہ پہلے کیا گیا بطور تعظیم اور بطور توقیر کے۔ نمبر دو، دوسری بات سمجھو، یہ بھی امکان ہے کہ قیامت کے دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف داری میں گواہی دے وے۔ امت تو دے گی ہی دے گی، امت محمد یاد ہو، اس لیے کہ اس دن مدد پہنچانے کی بہت ضرورت ہوگی۔ پوری امت نہ کہہ رہے اور اکیلے نبی ہاں کہہ رہے تو نبی کو کتنی ضرورت ہے اس وقت مدد کی؟ اس لیے گویا کہ پہلے حضور گواہی دیں گے کہ اللہ، نوح نے آپ کی بات پہنچا دی تھی، پھر امت محمدیہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گی کہ اللہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کر دی تھی. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات سمجھو، امت محمدیہ نے تو نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھا اور پایا بھی نہیں، پھر امت محمدیہ کیسے گواہی دے گی؟ تو کہا قرآن مجید کی خبر کی بنیاد کے اوپر. قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور اس میں بیان کر دیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، توحید کی دعوت دی تھی. تو امت محمدیہ جو نوح علیہ السلام کے حق میں شہادت دے گی وہ قرآن کے بیان کے مطابق شہادت دے گی. اس سے ایک مسئلہ سمجھ لو. اور تیسرا ضمناً کہ انسان کا اپنی آنکھ کا مشاہدہ، کان سے سننا اور تجربے کے ذریعے کسی چیز کو آزمانا اور بدن کے ذریعے محسوس کر کے کسی چیز کو معلوم کرنا، یہ سب علم کے ذرائع ہیں. آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، زبان سے بولنا، محسوس کرنا، یہ ذرائع علم ہے. لیکن ان تمام ذرائع کے اندر کمی اور کمزوری ہے. سب سے مضبوط ترین ذریعہ علم وحی ہے. لہذا امت محمدیہ نے نوح علیہ السلام کا زمانے کا مشاہدہ نہیں کیا اور محسوس بھی نہیں کیا، تجربہ بھی نہیں کیا، لیکن وحی کی روشنی کے اندر امت محمدیہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت دے گی. اور وحی یہ قوی ترین ذریعہ ہے، باقی تمام ذرائع علم کمزور اور ناقص ہے. بعض مرتبہ آدمی آنکھ سے دیکھنے کے بعد کہتا ہے نا بھینس آ رہی ہے، پھر کہتا ہے سوری غلطی ہوگی، برقعے والی آپا آ رہی ہے. تو میں تو سمجھا کہ وہ بھینس ہوگی، لیکن تو وہ جھاڑی خالا برقع پہن کے آ رہی ہے. دیکھو آنکھ میں کمزوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹرین میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی ٹرین رکی ہوتی، بازو والی چل رہی ہوتی ہے، تو آپ کو دکھتا ہے ایسا ہے نا کہ آپ کی ٹرین چل رہی ہے. دیکھو آنکھ غلطی کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ سننے میں بھی آپ بہت سی مرتبہ غلطی کر دیتے ہو، قسم قسم کی طلبہ کی سننے کی غلطیوں کی ایک سے ایک نمونے ہیں. تو کہو کیا اور کرے کیا. تو اس طریقے سے تو دیگر ذرائع علم سب کے سب کمزور ہے، اور مضبوط ترین ذریعہ وحی ہے. اس کی روشنی میں امت محمدیہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر گواہی دے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُجَاؤُ بِكُمْ، اے میری امت، تم کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا. معلوم ہوا کہ محشر کی تقریباً تمام کاروائی حضور کی حاضری میں ہوگی. اسی لیے حضور فرمائیں گے نا کہ جب نوح علیہ السلام اور امت کے درمیان رد و قضا ہوگی تو پھر تم کو لایا جائے گا. یعنی اس انداز میں حضور بیان فرما رہے جیسے حضور وہاں کھڑے ہو کے مشاہدہ فرما رہے ہیں. پھر تم لوگ گواہی دو گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے باتوں کو پہنچا دیا تھا. اب بکم سے کون مراد؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ پوری امت محمدیہ مراد ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تصدیق پر قرآن کی آیت ارشاد فرمائی، تلاوت کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک معتدل امت بنایا. ہر اعتبار سے اعتدال ہے امت محمدیہ میں، عقیدے کا اعتدال ہے، عبادت میں اعتدال ہے، مالیات میں اعتدال ہے، معاشرت میں اعتدال ہے، معاملات میں اعتدال ہے، ہر چیز میں اعتدال. پچھلی امتوں کی طرح گلو نہیں ہے کہ پچھلی امتوں نے عقیدے میں اتنا گلو کیا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر ڈالا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کیا حضرت عزیر کی محبت میں کہ ان کو ابن اللہ قرار دے دیا یہودیوں نے. عیسائی لوگ بھی غلو میں مبتلا ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی محبت کا غلو کیا کہ ان کو عین خدا یا ثالث ثلاثہ یا ابن اللہ قرار دے دیا. تو پچھلی امتوں میں غلو رہا، یہ امت میں ہر چیز میں اعتدال رہا. تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ رہو اور رسول تمہارے اوپر گواہ رہے. جی
اور سفيان عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك قال قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الذنب قال يقول بلى قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاذبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انتقي قال فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكم النصر شكرا فعنهن كنت هنا بجرواه مسلم رحمه الله.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کو ہنسی آ گئی, حضور ہنسنے لگے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے اور اس موقع پر ہنس بھی لینا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہنسنا علامات قیامت میں سے ہوتا ہے, یعنی جس دن وہ ہنسے تھے سمجھنے کا کہ اب قیامت قریب ہے, ایسے بھی نہیں بننے کا. حل تدرون مما اضحک, کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے کیوں ہنسا, میں کیوں ہنسا؟ یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال قلنا, تو ہم نے جواب میں کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ نے کیوں ضحک کا فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے جو بات کرے گا وہ بات مجھے یاد آ گئی اور مجھے ہنسی آ گئی. یعنی بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے ایسے انداز میں بات کرے گا کہ وہ بات مجھے یاد آ گئی اور مجھے ہنسی آ گئی. اب وہ بات سنو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرمانے کہ بندہ اللہ سے کیا بات کرے گا. یعنی بندہ جو ہے نا, یہ روایت کا خلاصہ کہ دنیا میں کیسی چالاکیاں کرتا ہے, تو بندہ قیامت میں بھی چالاکیاں مارنے کی کوششیں کرے گا اور قسم قسم کی تدبیریں اختیار کرے گا کسی طرح بھی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. وہ سب حضور کو یاد آیا تو حضور کو ہنسی آ گئی. تو پہلے بندہ اللہ کو کیا کہے گا, یا ربی اے میرے رب, الم تجرنی من الظلمی, کیا آپ نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دی؟ یعنی آپ نے قرآن میں دنیا میں اعلان نہیں کیا تھا ولا یظلم ربک احدا, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. اے اللہ, آپ نے یہ اعلان نہیں کروایا تھا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, آپ نے اعلان کروایا تھا نے؟ قال یقول بلا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں میں نے ہی میرے بندے اعلان کروایا تھا. دیکھو کیسا بندہ آگے بڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کسی چالاکی کھیل رہا ہے. قال فیقول, اب بندہ کہے گا, فإنی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی, فإنی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی, بندہ کہے گا میں اجازت نہیں دوں گا میری جان کے خلاف مگر ایسے گواہ کی جو میرے اندر ہی سے ہوئے. یعنی اللہ دیکھو اب قیامت کا میدان ہے, آپ ابھی حساب لیں گے تو حساب کتاب میں بس اتنی میری ایک کنڈیشن اور شرط ہے کہ میرے گناہوں کے اوپر میری ذات میں سے کوئی گواہ ہوگا تو میں اس گواہ کو مانوں گا, باقی میری ذات کے علاوہ کوئی بھی گواہ ہوئے نہیں تو اللہ میں مانوں گا وانوں گا نہیں. یعنی وہ گواہ چلیں گے نہیں, گواہ وہی چلیں گے جو میری اپنی ذات میں سے ہوئے. دراصل بندہ کیا سوچے گا کہ میری ذات میں سے تھوڑا کوئی گواہ نکلے گا, میں خود میرے خلاف تھوڑی گواہی دوں گا, میرا بدن تھوڑا ہی میرے خلاف گواہی دے گا. یہ سوچ کر کے بندہ اللہ کے سامنے ایسی باتیں بولے گا, حالانکہ آپ جان رہے ہو کہ بندے کی یہ بات خود بندے کو پھنسانے والی ہے, خود بندہ اپنے اس ضابطے میں پھنسنے والا ہے. بندہ جو ضابطہ اللہ کے سامنے بول رہا ہے نا, اس میں وہ خود پھنسنے والا ہے بندہ. تو یہ جو بندے کی بہت بڑی غلطی ہے, اس غلطی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی کہ دیکھو نہیں, کنڈیشن اللہ سے کروا رہا ہے لیکن خود پھنس رہا ہے. قال فیقول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے جواب میں فرمائیں گے, کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرے لیے تیری ذات کے خلاف گواہی دینے کے لیے تو ہی کافی ہے، چل تو کہتا ہے نا کہ تیری ذات میں سے گواہ، تو چل تیرے میں سے گواہ لا، چل کوئی بات نہیں. اور دوسرا کون؟ کرامن کاتبین، جو لکھنے والے فرشتے جو ہر وقت تیرے پاس رہتے تھے وہ گواہی دیں گے. تو اصل تو پہلا جملہ ہے لیکن یہ برائے تاکید ہے، اصل تو وہی کہ تیری ذات میں سے ہم گواہ کھڑا کریں گے، اور کرامن کاتبین فرشتے جو ہر وقت تیرے ساتھ رہتے تھے وہ جو ہے ہوں گے. بات چیت طے ہو گئی. پھر اللہ تعالی بندے کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے بدن کے اعضاء سے کہا جائے گا انتقی، بولو. تو تمام اعضاء اس کے اعمال کو بولنا شروع کریں گے کہ پورے بدن کو گویائی حاصل ہو جائے گی اور پورا بدن پھٹا پھٹ بولنا شروع کرے گا. جب پورا بدن بول کے فارغ ہو جائے گا، ثم یخلا بینہ و بین الکلام، پھر بندے اور اس کے کلام یعنی اس کے اعضاء کے درمیان میں تخلیہ کر دیا جائے گا، یعنی مہر اٹھا لی جائے گی. وہ جو مہر لگا دی گئی تھی نا بولنے پر، وہ مہر بعد میں اللہ تعالیٰ کھول دیں گے. بول، اب تو کیا کہتا ہے؟ تو نے کہا تھا نا میرے اندر سے گواہ چاہیے، تو تیرا پورا بدن نے گواہی دے دی نا، ہاتھ نے کیا کیا، پیر نے کیا کیا، آنکھ نے کیا کیا، کان نے کیا کیا، سب نے گواہی دے دی نا، بول اب تو کیا کہتا ہے؟ قال فتنتق بعمالہ ثم یخلا بینہ وبین الکلام، جب اس کا منہ کھلے گا تو بندہ پہلے اپنے اعضاء کو ڈانٹے گا، بعد لکن و سوکن، دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ یہاں سے، تمہارے خاطر تو میں ساری چیز بحث و مباحثہ کر رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے میرا جو بحث و مباحثہ تھا وہ تم کو تو عذاب سے بچانے کے لیے تھا، اسی لیے کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ، پیر، ہاتھ، پیر، پورے بدن کو جلنا پڑے گا، تو تم کو تو جلنے سے بچانے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے لڑ جھگڑ رہا تھا، اب تم لوگ ہی بولے نا میرے خلاف تو تم ہی سزا بھگتو. یہ کہہ کر کے بندہ اپنے اعضاء کو غصے ہو جائے گا. قرآن میں بھی ہے نا لم شہدتم علینا قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء، یعنی پورا بدن جب گواہی دے دے گا کہ اللہ اس نے ہاتھ سے یہ کیا، کان سے یہ کیا، آنکھ سے یہ کیا، تو بندہ اپنے بدن کے اعضاء کو ڈانٹے گا کہ تم بولے کیوں، اب تو اپنے عذاب میں پھنس گئے. تو اعضاء کیا کہیں گے؟ جس اللہ نے زبان کو بلوایا وہ اللہ ہاتھ، پیر، پورے بدن کو بھی بلوا سکتے ہیں، ان کو بھی گویائی عطا فرما سکتے ہیں. چلو.
وروي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال هل تضارون في رؤيه الشمس في الظهيره ليست في سحابه؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر ليس في سحابه؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيه ربكم الا كما تضارون في رؤيه احدهما. قال فيلقى العبد ويقول اي قل الم اكرمك واسودك واسودك واسخر لك الخلق
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا. سوال یہ تھا کہ کیا قیامت کے دن ہم کو ہمارے رب کی زیارت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم کو نصیب ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، ہاں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار اور زیارت نصیب ہونے والی ہے. پھر حضور نے کیا فرمایا، کیا تم لوگوں کو سورج کو دوپہر کے وقت میں دیکھنے کے بارے میں کوئی شک ہے؟ ایسی دوپہر کے جس میں آسمان پر کوئی بادل نہ ہوئے، یعنی بالکل ظہر کا وقت ہوا، آسمان صاف ستھرا ہے، کوئی بادل نہیں ہے، تو تم کو سورج دکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا صحابہ نے کہا نہیں بالکل کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو کہا بس بالکل اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہونے والا ہے. پھر دوسری بات حضور نے مثال کی فرمائی, کیا تم لوگوں کو چودھویں رات میں چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسمان پر کوئی بادل نہ ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں, یعنی کہ چودھویں کا چاند ہو اور آسمان صاف ستھرا ہو تو کیا تم کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے چاند کو؟ صحابہ نے کہا نہیں. کہا جس طریقے سے چودھویں کا چاند تم کو صاف ستھرا نظر آتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا تم کو دیدار نصیب ہوگا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے, حضور قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ تم تمہارے رب کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرو گے, یعنی رب کو دیکھنے میں کوئی تکلیف تم کو نہیں ہوگی. ہاں بعض مرتبہ دنیا کے اندر کسی انسان کی نگاہ میں کچھ کمی ہے یا دھندلا کچھ سما نظر آ رہا ہے, تو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے میں ذرا سا کہ بھئی میں نے دور سے نہیں پہچانا, پاس آیا تو پہچان لیا, پہلے نہیں پہچانا بہت دن بعد ملے نے اب پہچان لیا. تو دنیا میں ہلکی سی تکلیف ہوا کرتی ہے بعض مرتبہ دیکھنے میں پہچاننے میں, لیکن قیامت کے دن اتنی بھی تکلیف بندوں کو ہوگی نہیں, بندے بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے. اب یہ جو تدارن کا لفظ آیا اس کے مختلف مطلب شرع نے بیان کیے. نمبر ایک, بہت سارے لوگ ایک جگہ پر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جائے اور سب لوگ مل کر کے وہ ایک چیز دیکھے, تمام کے تمام لوگ متفق کہ ہم نے یہ چیز دیکھی. جیسے چاند دیکھنے کے لیے مینارے پر 10 آدمی چڑھے, 10 کے 10 نے چاند دیکھا اور سب میں اتفاق کے ہاتھ چاند دیکھا. اب جس طریقے سے تمام دیکھنے والوں میں آپس میں اتفاق ہوتا ہے, کوئی جو ہے اختلاف اور جھگڑا اور ناراضگی نہیں ہوتی, بالکل اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا اور تمام ایمان والوں میں آپس میں اتفاق ہوگا, آپس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا برابر دکھے اللہ نہیں دکھے, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اتنی ظاہر اور واضح نور الہی ہوگا کہ بندے تمام کے تمام آسانی سے بے اتفاق باری تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے. نمبر دو, جب ایک چیز کو دیکھنے کے لیے بہت سارا مجمع جمع ہوتا ہے تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, تکلیف ہو جاتی ہے دیکھنے میں. اے ذرا جگہ دینی میں بھی دیکھ لوں, اے تو پیچھے ہٹ جانی, تو بہت لمبا ذرا نیچا ہو جانی, اس طرح تکلیف ہوتی ہے. تو کہا اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار پورا قیامت کے اندر مومنین کا مجمع کرے گا لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آسانی اور اطمینان کے ساتھ دیکھ لیں گے اللہ سبحانہ و تعالی کو, کوئی دقت نہیں اٹھانی پڑے گی, آسانی سے اللہ تعالی کو دیکھ لیں گے. نمبر تین, دنیا کے اندر جگہ تنگ ہو اور دیکھنے والے زیادہ ہو تو تنگی محسوس ہوتی ہے. کوئی پوچھے نا آپ نے فلاں چیز دیکھی لیکن بہت بھیڑم بھیڑ میں نے سکڑم سکڑی میں دیکھنے کو ملے, تو قیامت کے دن جو ہے کسی انسان کو تنگ گیری کا شکوا نہیں ہوگا اور سب لوگ جو ہے وسعت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے. چوتھی بات یہ کہ بیچ میں کوئی حائل نہیں, کوئی پردہ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی مانع نہیں, اس طرح باری تعالیٰ کا دیدار ہو جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا. قال فیلق العبد فیقول, بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے, क्या इरशाद फरम ऐ फुल, ऐ फुल क्या मतलब ऐ फुल का? तो अक्सर शुर्रा कहते हैं कि ये फुल फुलान के माने के अंदर है, और बास कहते हैं तरखीम हो गई है, फुलान की तरखीम करके फुल हो गया है। तो कहा ए मेरे बंदे, ए फुलान, अल्लाह नाम के साथ फरमाएंगे, और अल्लाह ताला नाम के साथ जब फरमाएंगे तो पहले अपनी नेमतें याद दिला करके फरमाएंगे। क्या फरमाएंगे? मैंने दुनिया में तेरा इकराम नहीं किया, ए मेरे बंदे बोल। अल्लाह अपने इकरामात याद दिलाएंगे। वलकद करमना बनी आदम وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا। अल्लाह अपने इकरामात याद दिलाएंगे बंदे को, फिर आगे वाली बात कहेंगे। दूसरी बात, ए मेरे बंदे, मैंने तुझको सरदार नहीं बनाया था, यानी तमाम हैवानों का तुझे मैंने सरदार नहीं बनाया था। इंसान तमाम हैवानों का सरदार है। इन्नल इंसाना लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम। तमाम मखलूक के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को सरदार बनाया, हुस्ने सूरत, हुस्ने सौत। व उज़ौविजू का, मैंने तेरी दुनिया में शादी नहीं कराई थी, बोल। शादी भी नेमत है भाई अल्लाह ताला की। बहुत से लोग बेचारे परेशान परेशान फिर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है। शुर्रा फरमाते हैं कि इसमें तीन नेमत है। नंबर एक, नफ्से निकाह अल्लाह की नेमत। नंबर दो, निकाह के लिए बशर ही में से एक फर्द होना, ये भी अल्लाह की नेमत। देखो हमारी बहुत सारी जरूरियात ऐसी है कि हम इंसानों में से वो जरूरत पूरी नहीं करते, दूसरी जगह से जरूरत पूरी करते हैं। मसलन गोश्त, इंसान इंसान का गोश्त खाके जरूरत पूरी नहीं करता, ये जरूरत पूरी करने के लिए जानवरों में जाता है। लेकिन निकाह वाली जरूरत अल्लाह ने अपने अंदर से ही पूरी कराई कि इंसान इंसान से निकाह करके जरूरत पूरी करे, दूसरी चीज में जाने की उसको जरूरत नहीं। एक घड़ी के लिए सोच लो, अल्लाह यूं कहते कि गधियों से शादी करो, भैंसों से शादी करो, तो कैसी जिंदगी कड़वी बदमजा हो जाती। इसीलिए दूसरी नेमत है निकाह के अंदर। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अन्फुसिकुम, इंसान के लिए इंसान में से जोड़ा होना, ये भी अल्लाह की नेमत। और तीसरी नेमत निकाह के अंदर क्या है? ज़ौजैन में उन्स और मोहब्बत। वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा। बेचारे कितने लोग परेशान हैं के दुआ करो, बीवी मानती नहीं, घर गई है बाप के यहाँ, आती नहीं, घर में है साथ सोती नहीं, पका के देती नहीं, घर में बीवी लाए हैं कि चुड़ैल लाए हैं, लोग बेचारे परेशान हैं। तो वजह आला भाई नकुम मवद्दतम व रहमा, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और फिर मैंने तेरे लिए गधे घोड़े मुसख्खर नहीं किए, घोड़े और ऊंट मुसख्खर नहीं किए, यानी मैंने तुझे किस्म किस्म के जानवर नहीं दिए दुनिया में फायदा उठाने के लिए, सवारी के लिए, या ये कि तूने तुझको मैंने बहुत सारी फायदे की चीजें नहीं दी। और मैंने तुझको अमारत नहीं दी, मैंने तुझको अमारत नहीं दी, यानी कि अपनी कौम का, अपने खानदान का, अपने इलाके का, किसी हलके का मैंने तुझको बड़ा नहीं बनाया। और बड़ा बनकर के तू क्या करे? चौथाई हिस्सा वसूल करे। रुबू वसूल करने का क्या मतलब? जमाने जाहिलियत के अंदर जो रिवाज था कि खानदान का, इलाके का जो बड़ा होता था वो आमदनी में से चौथाई तो अकेला ले ले रहे कि मैं लीडर हूँ खानदान का, सबको आमदनी का चौथाई मुझे देने का, मैं बस्ती का लीडर हूँ, सब लोग मुझे चौथाई दो। टैक्स लेते थे वो जमाने के खानदान और इलाके के अमीर लोग, बहुत गनीमत थे वो जमाने जाहिलियत के अमीरों, रुबू लेते थे, अब तो सब ले लेते हैं। फयकूलु बला, तो बंदा इकरार करेगा कि अल्लाह आपने ये सारे एहसानात हम पर किए थे। जब अल्लाह ताला सारे इकरार करा लेंगे उसके बाद पूछेंगे, फयकूलु अफजनंत अन्नक मुलाकिया, बंदे बोल तुझे ऐसा ख्याल था کہ آخرت میں آ کر تو مجھ سے ملاقات کرے گا، ایسا تو سوچتا تھا کبھی دنیا میں؟ تو بندہ کہے گا کہ لا اللہ، وہ تو میں بھولج گیا تھا کہ قیامت ہے، آخرت ہے، قبر ہے، حساب کتاب ہے، وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا، میں تو بالکل بھول گیا تھا. فیقول، تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ میں نے بھی تجھ کو بھلا دیا جیسا کہ تو نے مجھ کو بھلا دیا، میں نے بھی تجھ کو بھلا دیا جیسا کہ تو نے مجھ کو بھلا دیا. فَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. دنیا میں تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، تو آج ہم آخرت میں اپنی رحمت سے تجھے بھلا دیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ کے بھول جانے کا کیا مطلب، اللہ تھوڑے بھولتے ہیں. حالانکہ حدیث میں فرما رہے کہ آج میں تجھے بھول جاؤں گا، بھول جانے کا ایک مطلب یہ کہ میری رحمت سے میں تجھے بھولنے جیسا سلوک کروں گا. بعض مرتبہ ہے نا، ایک آدمی کو یاد ہوتا ہے کہ اس کو دعوت دینے کی ہے، دعوت دینی چاہیے، لیکن آدمی چاہتا ہے کہ دعوت دینی نہیں ہے، تو پھر کیا بھولنے جیسا سلوک کر ڈالتا ہے. پھر کئی دنوں کے بعد وہ یاد دلاتا ہے کہ بھائی مجھے یاد نہیں رکھا آپ نے شادی میں، سوری معاف کرنا بھول گیا تھا میں، بھولا نہیں تھا، بھولنے جیسا ڈھونگ کیا اس نے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے اس نافرمان کے ساتھ بھولنے جیسا سلوک فرمائیں گے. نمبر دو، تو نے مجھے شکر سے بھلا دیا تھا، یعنی تو دنیا میں میرا شکر ادا نہیں کرتا تھا، تو آج میں تجھ کو بدلہ نہیں دوں گا، اچھا یعنی بھلائی کا بدلہ جنت کی شکل میں نہیں دوں گا. نمبر تین، یہ ہے بھولنا اللہ تعالی کے لیے مجاز، اور اس کا معنی ہے ترک، یعنی کہ تو مجھے بھول گیا تھا عبادت سے، شکر سے، تو آج میں تجھے ایسے چھوڑے رکھوں گا، غضب میں، غصے میں، جہنم میں، ناراضگی میں، ایسے ہی میں تجھے چھوڑے رکھوں گا. چوتھا مطلب ہے، احسانات کا تقاضا تھا اطاعت، میرے جو تیرے اوپر احسانات تھے اس کا تقاضا کیا تھا اطاعت، لیکن تو نے اطاعت نہیں کی، اسی لیے آج میری رحمت سے تو محروم رہے گا، اللہ رحمت سے محروم کر دیں گے. اور ایک جواب شرائے حدیث نے یہ دیا ہے کہ مشاکلت ہے، یہ بلاغت کی اصطلاح ہے مشاکلت، یعنی بندے نے کہا کہ میں بھول گیا، تو اللہ نے بھی ویسا جواب دیا کہ جا تو بھولا میں بھی تجھے بھول گیا، یہ اس کو مشاکلت کہا جاتا ہے، کہ جیسے کو تیسا جواب، جیسے کو تیسا جواب، اس کو بلاغت میں کہتے ہیں مشاکلت. تو یہ بطور مشاکلت آیا ہے، ایک بندے کے ساتھ اس طرح کی اللہ کی گفتگو ہوگی، پھر اللہ تعالی جو ہے دوسرے بندے کو بلائیں گے، اور اس دوسرے بندے سے ملاقات کر کے ایسی ہی بات کریں گے جیسے کہ پہلے بندے کے ساتھ بات کی، وہی ساری کی ساری نعمت یاد دلانا وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ تیسرے بندے کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور اس کے ساتھ بھی یہی بات چیت کریں گے، یعنی ایک کے بعد ایک بندوں کو بلا کر اس طرح بات چیت ہوگی. لیکن یہ تیسرا بندہ ذرا عجیب نکلے گا، جب تیسرے بندے کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے تو وہ تیسرا بندہ اللہ کی تمام نعمت یاد کر کے کیا جواب دے گا؟ یا ربی آمنت بک وبکتابک وبرسولک، اے اللہ آپ نے مجھ پر انعامات کیے تھے، احسانات کیے تھے، لیکن میں آپ پر دنیا میں ایمان لایا، آپ کی آسمانی کتاب پر ایمان لایا، قرآن پر، آپ کے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے صدقے کیے، ویسنی بخیر مستطاع، اور بندہ اپنے نیک اعمال کی جتنی تعریف کر سکے گا کرے گا. یہ تیسرا بندہ عجیب ہوگا، اللہ تمام نعمتیں یاد دلا کے سوال کریں گے تو اپنی عبادتیں گنوانا شروع کرے گا، اور بندہ اپنی تعریف جتنی کر سکے اتنی کرے گا. بعض لوگوں کو جو ہے نا اپنی تعریف کرنے کا شوق ہوتا ہے، کہتے ہیں العبد الضعیف الحقیر الحقر، لیکن اپنے اوپر جو ہے نعمت الہیہ یہ ہیں کر کے العبد الضعیف اور الحقر بھی کہیں گے، اور پھر اپنی تعریف کے بھی پلادے باندھیں گے کہ بندہ ناچیز یوں ہے، تو ہے، تو ہے، تو ہے، فلاں ہے، ڈکنا ہے، یہ بہت سو کو عادت ہوتی ہے اس طریقے کی. چلو پڑھو عبارت.
جہاں سے باقی ہے وہاں سے پڑھو بھائی, باقی ہے وہاں سے پڑھو. فَيَقُولُ بَلَا, اوپر فَيَقُولُ بَلَا,
فَيَقُولُ بَلَا قَالَ فَيَقُولُ وَفَظَنْتُ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ,
أَفَظَنَنْتَ,
أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ, فَيَقُولُ لَا, فَيَقُولُ فَإِنِّي قَدْ أَنْسَاكَ كَمَا نَسَيْتَنِي, ثُمَّ يَلْقَى
نَسِيتَنِي,
نَسِيتَنِي, ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَذَكَرَ مِثْلُهُ, ثُمَّ يَلْقَى
مِثْلَهُ,
مِثْلَهُ, ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثُ فَيَقُولُ,
يَلْقَى الثَّالِثَ,
يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ, فَيَقُولُ يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ,
باہر فی جر ہے اس لیے تنوین نہیں آئے گی,
بخير ما استطاع, فيقول هاهنا اذا, ثم يقال الان نبعث شاهدا عليك, وتفكر في نفسي من ذا الذي يشهد عليه, فيختم على فيختم على فيه, ويقال لفقده انت كيف تنطق فقده ولحمه وعظامه بعمله, وذلك ليعذر من نفسه, وذلك المنافق, وذلك الذي سقطه الله, ورواه مسلم رحمه الله تعالى.
جب یہ بندہ اپنی نیکیاں بہت گنائے گا اور اپنی بہت تعریف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا, ہاں ہونا ذرا ٹھہر, بہت تو نے تعریف کی نے اپنی اور بہت نیک عمل گنائے نے, ذرا رک جا تو میرے بندے, ذرا تو رک جا, تھوڑی دیر رک. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائیں گے, بندے کو کہا جائے گا اب ہم تیرے اوپر گواہ لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ تو سب ٹھوکم ٹھوک کرتا ہے کہ سچی بولتا ہے, تیرے اندر سے ہی گواہ ہم کھڑا کرتے ہیں. تو بندہ اپنے جی میں یہ سوچے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا, شہید یشہد کا صیغہ اعلیٰ, اس لیے ترجمہ میرے خلاف کون گواہی دے گا, یعنی بندہ یہ سمجھے گا کہ میرے خلاف تو کون گواہی دے رہے, اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے, زبان کی بولتی بند, اور اس کی ران کو کہا جائے گا کہ بول اس نے کیا کیا گناہ کیے تھے, تو اس کی ران بولے گی, بدن کا گوشت بولے گا, بدن کی ہڈیاں بولے گی, جتنے بھی اعمال کیے تھے سارے اعمال بدن کے اعضا گنوا دیں گے, یعنی گناہ برائیاں, گویا اس کا بولنا الگ اور بدن کے اعضا کی گواہی الگ, قول اور اعضا میں تضاد ہو جائے گا. وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِن نَفْسِهِ, یعنی اللہ تعالیٰ یہ سوال جواب بندے سے کیوں کریں گے, تاکہ بندے کی بدعملی ثابت ہو جاوے اور کوئی عذر بندہ نہ کر سکے, بندے کی بدعملی اس کے اعضا کی گواہی سے ثابت ہو جاوے اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر بانے نہ کر سکے. دوسرا مطلب, بندے کو عذاب میں مبتلا کرنے کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ڈالی جاوے کہ اس کو اس کے گناہوں کے اوپر عذاب دینا ہے, تو وہ ذمہ داری خود اس کے اوپر ڈال دی جاوے, اور یہ منافق ہوگا, اور یہ وہ آدمی ہوگا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے.